خطبے کا وقت آ گیا تو اس نے مجھے اس طرح سے الفاظ کہہ دیے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ بھئی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اب تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو. یا بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے آپ نے فرمایا کہ ابھی تک کوئی حکم مجھ پر نازل نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ پر ویسے تو بہت حکم اترتے ہیں لیکن میرے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا. تو بہرحال ایک شکوا شکایت کسی اس کی کیفیت ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو سنا اور پھر یہ آیت نازل فرما دی اور حکم میں نازل فرما دیا کہ جو شوہر اس طرح سے کر لیں اپنی بیویوں کے ساتھ, یعنی ایسے جملے ادا کر دیں, تو پھر وہ کیا کریں, تو ان کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. بہرحال اس کی تفسیرات یہاں پر موجود ہیں اور فقہ کی کتابوں میں اس میں ان مسائل کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سرگوشی کرنا, تین آدمی اگر ہوں تو دو آدمیوں کو الگ سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس میں بھی تیسرے آدمی کی دل شکنی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف تو کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, جب تین آدمی کوئی بات کرتے ہیں تو چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, اور اگر پانچ آدمی گفتگو کر رہے ہوں تو چھٹا اللہ رب العزت ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم, کم ہو یا زیادہ اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ, یعنی تم تنہائی میں گفتگو کر رہے ہو تب, کسی کے سامنے کر رہے ہو تب, کم لوگ ہوں تب, زیادہ لوگ ہوں تب, یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے. اینما کانو, تم جہاں کہیں بھی ہو. ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ, پھر تم جو عمل کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی خبر دے دیں گے تمہیں. اسی طریقے سے یہ بات بھی بتائی گئی کہ تم اول تو سرگوشیاں مت کرو, اور اگر سرگوشی کر بھی رہے ہو تو وہ سرگوشیاں حد سے زیادتی پر اور تجاوز والی بات نہ ہو, کسی کی غیبت نہ ہو, زیادتی نہ ہو, اس سے منع کیا. اور ساتھ میں فرمایا کہ عام طور پر خسر پھسر جو لوگ کرتے ہیں, یعنی کسی کو دیکھ کر, خاص طور پر اہل کفار کی عادت تھی کہ جہاں نبی کریم, جہاں صحابہ کرام کو دیکھا اور وہاں انہوں نے اس کو تنگ کرنے کی نیت سے آپس میں کانوں میں خسر پھسر کرنی شروع کر دی, تاکہ دوسرے کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ہمارے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے انہیں تکلیف پہنچے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انما النجوى من الشیطان, یہ جو سرگوشی ہوتی ہے ایک دوسرے کے کان میں انسان کرتا ہے, فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا, تاکہ اہل ایمان کو غمگین کرے. ولیس بضارهم شیء الا باذن اللہ, لیکن اہل ایمان تم فکر مت کرو, وہ ذرہ برابر بھی تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. یعنی ان کا سرگوشی کرنا, آپس میں سازشیں کرنا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہیں تو الگ بات. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں, مجلس میں بیٹھنے کے آداب, لوگوں کے جو آنے جانے کے آداب, ان کو بیان کیا گیا ہے. اے ایمان والو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, جب تم کسی مجلس میں آ کر بیٹھو اور تم سے کہا جائے کہ بھئی کشادگی پیدا کرو, تو فافسحوا, تو تمہیں چاہیے کشادگی پیدا کر دو. یفسح اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تم میں کشادگی پیدا فرما دیں گے. واذا قیل انشدوا فانشدوا, اور اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ بھئی یہاں سے اٹھ جاؤ, اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جاؤ, تو فرمایا کہ اس کا بھی حق ہے جو صاحب مجلس ہے, اگر وہ ایسا مصلحت کے مطابق دیکھے تو بعض لوگوں کو اٹھا سکتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تو ایسا جو شخص وہاں سے اٹھ جائے گا اس کے کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے. بعض اوقات مجلس میں بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے, اور اس کے مقابلے میں مجلس میں کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے کہ اگر وہ بات سمجھ کر سنے تو یقیناً وہ زیادہ فائدہ پہنچائے گا. اس لیے بعض اوقات صاحب مجلس جو ہے وہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اور بلانا چاہتے ہیں کہ بھئی تم یہاں آگے بیٹھ جاؤ, اور جو قریب بیٹھا ہو وہاں سے کسی کو اٹھائیں کہ بھئی تم یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جاؤ. تو فرمائے کہ یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جس کو اٹھایا جائے وہ اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اور جس کو بٹھایا جائے اسے بیٹھ جانا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات صاحب مجلس زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو قریب بٹھانا چاہیے کس کو دور بٹھانا چاہیے, اور اس سے پھر بعض اوقات دوسرے لوگوں کو فائدہ اور نفع بھی پہنچتا ہے. تو یہ آداب میں سے بتا دیا ہے. تو اس طرح کے بہت سے آداب شریعت نے ہمیں سکھلائے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان آداب کا خیال رکھیں. نماز میں جب ہم آ کے بیٹھتے ہیں صفوں میں, وہاں پر بھی یہ آداب ہیں کہ اگر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو بیچ میں زبردستی نہ گھسیں, دو کھڑے ہوئے ہیں تو بیچ میں زبردستی داخل نہ ہو. بعض لوگ میں نے دیکھا کہ وہ صفیں بن رہی ہوتی ہیں زبردستی بیچ میں گھس جاتے ہیں. تو اس طرح سے عمل کرنا درست نہیں ہے, جس سے پوری نماز جو ہے وہ لوگوں کی خراب ہوتی ہے. دائیں اور بائیں جانے والے جو ہے وہ پوری نماز میں یعنی سختی اور تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں, اور وہ اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ صاحب میں نے صفیں اول پا لی. تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے صفیں اول کا پانا یہ بجائے ثواب کے الٹا ان کے لیے گناہ کا سبب بنے گا, اس لیے کہ پوری نماز جو ہے وہ دائیں بائیں والوں کی خراب ہوتی ہے. اس سے اس لیے اگر جگہ نہ ہو تو زبردستی دونوں دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسا جائے. اسی طریقے سے اگر دو آدمی باہم گفتگو کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی ان کے بیچ میں گھس کر ان کی گفتگو میں مخل نہ ہو. بعض اوقات اس طرح سے بھی لوگ کرتے ہیں کہ دو آدمی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں, تیسرا آدمی آتا ہے اور سیدھا آ کے اندر گھس جاتا ہے. وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ کر کوئی اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہو. ان چیزوں کو اب بہت خیال رکھنا چاہیے. عموماً ہمارے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں اور تیسرا آدمی زبردستی گھس جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ بیٹھ کر تسبیحات پڑھ رہے ہیں, اب ایک آدمی آ کے بالکل سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. گویا وہ یہ مطالبہ کرتا ہے جلدی سے اپنی تسبیح ختم کرو اور جلدی سے بس میری بات سنو. تو گویا یہ اس پر دباؤ ڈال رہا ہے. تو اس سے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بےچارا دباؤ میں بھی آتا ہے, اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا حادثہ پیش آ گیا, کیا ایمرجنسی ہو گئی کہ یہ شخص سر پہ کھڑا ہوا ہے. اس لیے انتہائی ادب کے خلاف اور بدتمیزی کی بات ہے یہ کہ کوئی آدمی کسی کے سر پہ جا کے کھڑا ہو جائے. اگر ہمیں کچھ کام ہے تو دور جا کے بیٹھ جائیں, جب وہ فارغ ہو جائیں تو جا کے مل لیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آدمی جا کے سر پہ کھڑا ہو جائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے سلام پھیرا اور بھائی سر پہ کھڑا ہو گیا. اس یہ بھی ادب کے خلاف ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جب جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ فارغ ہو جائیں تب آپ جا کے ان سے ملیں, الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو اور کوئی ایسی ضروری بات ہو جو اس کو کہے بغیر چارہ نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, مستثنا ہے وہ. ورنہ عام طور پر جو لوگ معاملہ کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات بعض لوگ جلدی جانا چاہتے ہیں لیکن لوگ مسافر کے لیے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ضروری ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہر دفعہ نہ ہر وقت نہ آتے جاتے نہ نماز میں وہ سب مسافہ ضروری نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ مسافہ اچھی چیز ہے, لیکن ہر موقع پر ہر جگہ دس منٹ بعد جو ہے وہ مسافہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر بہت ہی زیادہ ہو آمنا سامنا ہو جائے تو السلام علیکم وعلیکم السلام کافی ہے بس, اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے بعض اوقات دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سے آداب ہمیں بتلائے ہیں. یقیناً آپ نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے اس کو ماننے میں ہمارے لیے خیر ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں صحابہ کرام کی جماعتوں کی تعریف فرمائی ہے. فقراء مہاجرین و انصار ان کی بہت تعریف فرمائی ہے, انصار کی تعریف فرمائی ہے. یقیناً یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دی اور اپنی ضرورتوں کی قربانیاں دی, باوجود اس کے کہ خود وہ اس چیز کے ضرورت مند تھے لیکن انہوں نے اپنی ضرورت پر دوسرے شخص کو ترجیح دی ہے. تو صحابہ اکرام کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. تو فقراء مہاجرین کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, اپنے مال انہوں نے اپنے مال بھی چھوڑا, گھر بار بھی چھوڑا, اور بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی مکے میں چھوڑا, اور ہجرت جب فرض ہو گئی تھی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے تھے. اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے, اور صحابہ اکرام کے عمل کی طرز عمل کی بہت تعریف فرمائی ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, یعنی وہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر, یعنی اگر جو ہے وہ دوسرے موجود ہوں تو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بے نظیر قربانیاں ہیں جب مہاجرین جو ہے وہ انصار کے پاس تشریف لائے یعنی مدینہ منورہ، تو انہوں نے اپنے مال کو تقسیم کر دیا، اپنے گھر بار کو تقسیم کر دیا، کھیتی باڑی کو تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ بعض نے یہاں تک پیشکشیں کی کہ بھی ہماری اگر دو بیویاں ہیں تو ہم ایک کو طلاق دیتے ہیں، ایک سے آپ نکاح کر لیں۔ یعنی یہ ایسی بے نظیر قربانی ہے کہ شاید ہی کوئی دنیا میں کوئی اس قسم کی پیشکش کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی مہاجر صحابی نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، بلکہ صحابہ میں سے بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مال میں برکت دے، ہمیں صرف تم بازار کا راستہ دکھا دو۔ چنانچہ وہ بازار گئے اور چھوٹے موٹے کام انہوں نے کر کے، مزدوری کر کے، تجارت شروع کر کے اپنے کام کو بڑھایا اور کسی پر بوجھ نہیں بنے۔ لیکن انصار نے بہرحال حق کے وفاداری جو ہے وہ ادا کیا اور صحابہ کرام کی ہر طرح سے خدمت کی جو مہاجر بن کر آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان آیتوں میں بہت تعریف فرمائی، خاص طور پر پہلے رکوع میں سورہ حشر کے۔ اسی طرح جو اگلی سورہ ممتحنہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن، ان کے اپنے دوست مت بناؤ۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ ایک گانے والی عورت تھی مکہ مکرمہ میں، جو گایا کرتی تھی، یعنی گانے بجانے والی عورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حضرت فرما کے اور صحابہ کرام بھی، تو ایک مرتبہ یہ عورت مکہ مکرمہ سے مدینہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملی، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم تو وہاں پر گاتی تھیں اور یہ سب عمل کیا کرتی تھی، تو یہاں آنے کا کیا سبب بنا؟ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا مسلمان ہو گئی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ آپ لوگ یہاں آ گئے، آپ ہی اشراف میں سے تھے اور جو لوگ مکے کے بڑے بڑے تھے وہ قتل ہو گئے، تو اب بات یہ ہے کہ ان کی مجلسیں اور محفلیں اجڑ گئیں اور ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ اب کھانے پینے کو بھی میں محتاج ہوں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور اس کے لیے کپڑوں کا اور دیگر جو ضروریات تھی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام فرمایا تاکہ اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ اور پھر اس کے بعد وہ خاتون وہاں سے واپس روانہ ہوئی مکے کے لیے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک بدنی صحابی تھے جو اصل تو یمن کے تھے، یمن سے تشریف لائے تھے لیکن مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور بچے بھی ان کے مکہ مکرمہ میں تھے، تو خود وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے لیکن بچے ان کے مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو یقیناً چونکہ ان کا کوئی کنبہ قبیلہ وہاں پر نہیں تھا اور یمن سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں اپنے بچوں کے بارے میں فکر رہا کرتی تھی اور یہ سوچتے رہتے تھے کہ کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ جس سے میرے بچے وہاں پر امن و امان سے رہیں، انہوں نے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ایک فطری بات ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کو تکلیف نہ ہو، اس کی بیوی کو تکلیف نہ ہو، گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو ان کا بچاروں کا چونکہ کوئی وہاں پر کنبہ قبیلہ نہیں تھا، اس لیے ان کی دل میں بھی یہ خواہش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ چونکہ صلح حدیبیہ ہو چکا تھا اور اس وقت کفار نے معاہدوں کی خلاف ورزی کر چکے تھے وہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے کو توڑ دیا تھا اور آپ خفیہ طریقے پر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی تیاری فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ وقت سے پہلے جو ہے یہ راز فاش نہ ہو۔ تو یہ خاتون جب یہاں مدینہ منورہ آ کر واپس جانے لگی مکہ مکرمہ، تو یہ حاطب ابن بلتا ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما ہی دیں گے، تو میں کیوں نہ کچھ احسان کروں مکے کے کافروں پر تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں اور انہیں تنگ نہ کریں۔ تو یہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کی انہیں خبر دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ مکے پر حملہ کرنے کا ہے۔ تو یہ انہوں نے خبر دی اور یہ خاموشی کے ساتھ اس خاتون کو وہ پرچہ دے دیا اور اس نے وہ چھپا لیا۔ اس کے بعد وہ اونٹنی پر بیٹھی اور چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک دو صحابہ کو ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ یہ عورت روزہ خاک تک فلاں جگہ پہنچ چکی ہے، لہذا تم تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ اور اسے جا کے پکڑ لو اور جو پرچہ اس کے پاس ہے وہ اس سے حاصل کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچے اور اس عورت سے کہا کہ بھئی تیرے پاس جو ایک پرچہ ہے ہمارے نبی کی اطلاع کے مطابق وہ ہمیں حوالے کر دو. تو یہ انکار کرتی رہی کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو اس کی ظاہری تلاشی لی سامان کی تو واقعی اس میں بھی کچھ نہیں ملا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی نے جو خبر دی وہ جھوٹی تو ہو نہیں سکتی, یقیناً اس کے پاس ہے لیکن ایسی جگہ پر اور مقام پر ہے کہ جہاں ہم تلاشی نہیں لے سکتے یا ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن حضرت علی نے اس کو ڈرانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو ہمیں جو اطلاع ملی ہے اور جس نے ہمیں اطلاع دی اس کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی, لہذا تم خود بخود وہ پرچہ ہمیں دے دو ورنہ پھر ہم تمہارا لباس اتار دیں گے اور اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ تم برہنہ ہو جاؤ. بہرحال جب اس نے محسوس کیا کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو اس نے اپنے ازار میں سے وہ لفافہ پرچہ نکال کر ان کے حوالے کیا. تو صحابہ کرام وہ پرچہ لے کے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پرچہ جو ہے وہ فلاں صحابی نے لکھا تھا جو بدری صحابی ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ایمانی غیرت سے مجبور ہو کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم فرمائیے تو اس کا سر میں قلم کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ صبر سے کام لو. اور پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے جو حقیقت وہ بیان کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا تھا کہ مکے کے کافروں پر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائیں, اور مجھے اس کا تو یقین تھا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ ضرور فتح عطا فرما دیں گے. اور الحمدللہ یہ پرچہ جب میں نے دیا تھا لکھا تھا اس وقت بھی میرے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں تھا اور میرا ایمان الحمدللہ ویسے ہی مضبوط تھا جیسا کہ پہلے تھا. تو حضرت عمر فاروق نے جب ان کی زبان سے یہ اقرار سن لیا تو پھر دوبارہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیجئے کہ تلوار سے میں اس کا سر قلم کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا یہ بدری صحابہ میں سے نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ تو سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا کہ اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں. یعنی یہ کمال درجے کی اطاعت تھی کہ اپنے جذبات کو قربان کر دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, کہ جب آپ نے فرما دیا تو بے شک ان کے اپنے جذبات چاہے جو بھی ہوں لیکن فوراً کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, اس لیے پھر اپنے سر اطاعت جو ہے خم کیا. بات یہ ہے کہ جو بدری صحابی یعنی جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کے لیے اچھے کلمات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, اور چونکہ ان کی نیت کوئی بری نہیں تھی اس لیے اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور ان کو جو ہے معاف بھی فرما دیا. تو اس واقعے کو اس میں بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق, کہ ایمان والو تم میرے اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت سمجھو. یہ ظاہری اعتبار سے محبت دکھاتے ہیں لیکن حقیقت میں تمہارے دوست ہرگز نہیں. دیکھیے اللہ تعالی ہمیں قدم قدم پر, پورا قرآن مجید آپ اٹھا لیجئے, قدم قدم پر مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ انہیں اپنے دوست مت سمجھو. ضرورت ٹھیک ہے تجارت کی جا رہی ہے, دوسرے معاملات ہیں وہ ایک الگ بات ہے, یا وہ آ کر یہاں پر رہ رہے ہیں ہمارے شہر میں رہتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پر ویزا لے کر آتے ہیں تو اس کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن دلی دوستیاں صرف مسلمانوں سے رکھو, کافروں سے کسی حال میں دلی دوستی مت رکھو. اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ پہلے پارے سے لے کر یہ 28 پارہ چل رہا ہے, یعنی پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں, اس کے بعد مزید دوسرے پاروں میں بھی اور یہاں پر بھی اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہنے والے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے ہیں, ان سے ہم اپنے دلی تعلقات اور دلی دوستیاں ان سے رکھیں. باقی یہ احکامات پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ کافروں سے دوستی کے کیا احکامات ہیں, ان سے تجارت اور لین دین اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے کیا احکامات ہیں, وہ آپ پہلے سن بھی چکے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو جو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. یہاں بعض لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر خود نہ کرو تو کہو بھی نہیں, مثلا اگر نماز نہیں پڑھتے تو دوسروں کو نماز پڑھنے کا کہو بھی نہیں. تو یہ مفہوم اس آیت کا نہیں ہے, عام طور پر اس کو لوگ غلط کہتے ہیں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام تم نہیں کرتے تو تم کہتے کیوں کہ ہم نے کیا. مثلا نماز نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہیں ہاں جی میں نے نماز پڑھ لی, تو یہ تو جھوٹی بات ہے کہ ایک عمل تم نے کیا نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں, یہ اس سے منع کیا جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی خود برا کام کر رہا ہے تو دوسرے کو برائی سے نہ روکے. لاتی بات ہے بعض اوقات انسان خود کسی برے کام میں مبتلا ہوتا ہے لیکن وہی چاہتا ہے کہ میری اولاد اس کام میں مبتلا نہ ہو, برے کاموں میں نہ پڑے, تو وہ اپنی اولاد کو بھی روکتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے دیکھو بھائی ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ, ہم نے تو جو کچھ کیا کیا لیکن تم مت کرنا ہرگز, ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. تو کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب خود تو کرتے رہے ہمیں منع کر رہا, تو یہ درست نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی اگر خود عمل نہیں بھی کرتا لیکن وہ دوسرے کو اگر اچھی بات کہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بات کو مان لیں, اس لیے کہ ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے. جو بھی ہو اگر وہ اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں آخرت کے عذاب سے نجات دے دے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے, گناہوں کو معاف فرما دیں گے, جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن, ہمیشہ رہنے والی جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا فرما دیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی, اصل کامیابی یہ ہے. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اسی طریقے سے فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو پھر کاروبار ختم کر دو, بند کر دو. فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع, اور خرید و فروخت کو ختم کر دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پہلی اذان دے دی جائے تو اپنے کاروبار کو ختم کر دینا چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے خاص طور پر جمعے کے دن کے لیے, اور تاکہ تم اس طرف روانہ ہو جاؤ. بعض اوقات آدمی دور ہوتا ہے, مسجد بھی دور ہوتی ہے, تو یقیناً اذان پہلے سن کے اگر روانہ ہو تو پہنچتے پہنچتے کافی تاخیر ہو جاتی ہے. تو بہرحال لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھی ہمارے یہاں الحمدللہ اس کی جو ہے وہ اس پر عمل کیا جاتا ہے کہ بیان پہلے ہوتا ہے اذان سے, تاکہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اگر بیان ہو رہا ہے تو کم از کم لوگ گناہگار نہ ہوں. کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے, ایمان کی حالت ایسی کمزور ہے کہ قرآن مجید کا حکم ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہے وہ اذان ہونے کے باوجود اپنا کاروبار جاری رکھتے ہیں. بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اذان کی آواز پر اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور اس سے مراد پہلی اذان. اسی لیے ہمارے یہاں بیان پہلے ہوتا ہے اور اذان پہلی بعد میں ہوتی ہے, تاکہ اس کے درمیان وقت کم رہے. یعنی پہلی اذان ہوئی اور اس میں اور دوسری اذان میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ چار رکعتیں آپ آسانی کے ساتھ سنتیں پڑھ لیں, پھر دوسری اذان ہو جاتی ہے اور اس کے فوراً بعد خطبہ اور پھر نماز, تاکہ مسلمان گناہگار نہ ہوں. تو اس لیے ایک عمل یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے دوسرے مسلمان گناہوں میں مبتلا ہوں, کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح یہ فرمایا کہ فیضا قضیت الصلاۃ, جب نماز مکمل ہو جائے, فانتشروا فی الارض, اور زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اور مراد یہ ہے کہ اب تم اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہو, تجارت کر سکتے ہو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طریقے سے آگے سورہ منافقون ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض منافقین خاص طور پر عبداللہ بن ابی منافق کا ذکر کیا ہے, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یعنی آپ کے لیے ذلت والے کا لفظ کہا تھا اور اپنے لیے عزت کا لفظ کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین, عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے. چونکہ یہ تفصیلی واقعہ ہے اس لیے اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا, انشاءاللہ اس کو الگ سے کسی وقت ویسے بیان کر دیا جائے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اے ایمان والو تمہاری بیوی تمہاری اولاد یہ دشمن ہے تمہاری, سو تم ان سے بچو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. دیکھیں یہاں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے, یہ ایک صحابی تھے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ چاہا کہ میں ہجرت کروں. جب ہجرت کرنا چاہتے تھے بیوی بچے ان کو روک دیا کرتے تھے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم کیسے جیئیں گے. اسی طرح کبھی جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے. یعنی اس آیت کے شان نزول دونوں صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہجرت یا جہاد, دونوں صورتیں. جب جہاد کے لیے جاتے تھے, جب روک لیا کرتے تھے کہ بھائی تم چلے جاؤ گے ہمارا کیا بنے گا, تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کی بنا پر یہ رک جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد عدو لکم, تمہارے دشمن ہے. یعنی جب جو چیز فرض ہے فرائض سے اگر بیوی یا بچے روکیں تو وہ جائز نہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرائض میں داخل نہیں, تو جب جہاد فرض ہو پھر بیوی کا روکنا یا بچوں کا روکنا وہ جائز نہیں. اسی طریقے سے جب ہجرت اس زمانے میں چونکہ فرض ہو گئی تھی, اب ہجرت سے روکنا یہ بھی ناجائز اور حرام. بلکہ مومن ہونے کی علامت ہی ہے کہ آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کے ہجرت کرے اور مدینہ منورہ روانہ ہو جائے. اس لیے اس صورت میں بیوی بچوں کا روکنا یہ خالصتاً اسلام دشمنی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. لیکن اس کے باوجود آگے فرمایا کہ جب اس پر ان کو متنبہ ہوا, یعنی ان صحابی کو پتا چلا کہ بھائی جو عمل میری بیوی کرتی رہی یا بچوں نے کیا یہ اسلام دشمنی پر عمل ہے, تو انہوں نے چاہا کہ میں ان پر سختی کروں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اولاد بیوی اگر خلاف شرع بھی کوئی کام کریں تب بھی تم ان کے لیے دل میں کینہ مت رکھو, ان کی اصلاح کا عمل کرتے رہو. اس لیے فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا, اگر تم معاف کر دو انہیں, وَتَصْفَحُوا اور درگزر سے کام لو, وَتَغْفِرُوا اور اگر تم انہیں معاف کر دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اولاد سے بیوی سے ایسی غلطیاں ہو جائیں کہ خلاف شرع انہوں نے کوئی کام کر لیا ہے تو انہیں سمجھایا جائے اور ان کو واضح نصیحت سے کام لیا جائے, یعنی سختی نہ کی جائے بہت زیادہ اور ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس سے انہیں تکلیف یا اذیت پہنچے اور ان کے دل میں ان کے لیے کینہ نہ رکھا جائے, بلکہ ان کی اصلاح عمل کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور درگزر اور آفت سے کام لینا چاہیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. آگے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم, تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہیں, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. عام طور پر انسان فتنے میں جو مبتلا ہوتا ہے, حرام میں مبتلا ہوتا ہے, تو وہ مال کے فتنے میں خاص طور پر جو مبتلا ہوتا ہے وہ بیوی بچوں کی وجہ سے, یعنی اس میں پھر آدمی نہ حرام دیکھتا نہ حلال دیکھتا, وہ کہتا میں کسی طریقے سے بھی حاصل کروں. اور جیسے ہمارے یہاں اس زمانے میں یہ کوشش ہوتی ہے بنگلہ بنا لوں, کار آ جائے, کوٹھی آ جائے, میرے گھر میں فریج ہو اور یہ ہو, اور دیکھم داخی جو ایک دوسرے کو عورتیں دیکھتی ہیں تو وہ بھی اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہیں کہ کہیں سے بھی لا کے دو, ہمیں تو یہ چاہیے. تو نتیجے میں بےچارا آدمی بھی جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے نہ جانے کہاں کہاں جو ہے وہ مارا مارا پھرتا ہے, پھر اگر حرام مل جائے تو وہ بھی لے آتا ہے. لیکن عام طور پر یہ فتنے میں مبتلا اولاد اور مال بیوی بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. یعنی مال سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, بعض اوقات کہیں سے حرام مال آ رہا ہوتا ہے, اب ایمان کا تقاضا یہ کہ اس کو نہ لے, لیکن وہ فتنہ بن جاتا ہے, آزمائش بن جاتا ہے, لوگ لے لیتے ہیں, اس کو وصول کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو رشوت لینے والے ہیں دوا کے رشوتیں لے رہے ہیں, لیکن ان کے سامنے یہ نہیں ہے کہ رمضان, یہ ہے کہ بھائی عید آ رہی ہے سر پہ, بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے یقیناً. اب وہ چونکہ اوروں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ سب کچھ وہ بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ مال اولاد فتنہ کا مطلب آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آزماتے ہیں. لہذا جب تمہارے پاس مال آئے یا اولاد ہو تو ناجائز بات ان کی مت مانو, مال ناجائز ہو تو اسے حاصل مت کرو تاکہ تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنے. آگے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات اور نگاہ کے احکامات کو بیان کیا ہے. کچھ احکامات آپ پہلے پارے میں سن چکے ہیں اور آخری سورت سورہ تحریم ہے. اس میں بھی ایک خاص واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے محبوبانہ خطاب فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجی, کیا اپنی بیویوں کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی صاحبہ کے گھر پہ شہد پیا, حضرت عائشہ خود اس کو بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں آپ کو پینے کے لیے شہد دیا, آپ نے وہ پیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے تھوڑی رقابت محسوس ہوئی اور مجھے رشک آیا کہ دوسرے کے گھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ وہ بھی اہلیہ تھیں آپ کی بیوی تھی, تو میں نے حضرت حفصہ سے اس کا ذکر کیا اور آپس میں ایک جو ہے وہ تدبیر کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے مغافیر کی. تو دونوں نے ایسا ہی کیا اور بعض نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی اس میں شامل تھی. تو جس کے گھر پہ بھی گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, آج کیا آپ نے کیا پی لیا, آج تو آپ کے منہ سے کچھ بدبو سی آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں نے تو شہد پیا تھا. دوسری کے گھر انہوں نے بھی اسی طرح کہا, تیسری نے بھی اسی طرح کہا. تو ایک آدمی کو بار بار کوئی کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مغافیر جو ہے وہ اس کی مکھی جو ہے وہ آ کر وہاں بیٹھ گئی ہو شہد پر, اس لیے اس کی بدبو غالباً آ رہی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا اور کہا کہ آئندہ میں نہیں پیوں گا. لازمی بات ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں کی دلداری چاہتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ جس خاتون کے جس بیوی کے گھر میں نے شہد پیا ہے اسے اطلاع مت کرنا, اس لیے کہ اس سے ان کی دل آزاری ہوگی, انہیں تکلیف ہوگی. لیکن ان میں سے ایک نے اطلاع بھی کر دی, پہنچ گئی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا بھی دی تو بہرحال اس پر تھوڑا سا عتاب بھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی آیت نازل فرما دی کہ تم نے یہ کام کیا ہے اگرچہ غلط ہے, بہت اس سے اذیت پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اس کے نبی کو تکلیف یا اذیت پہنچے, تو کام تو تم نے ایسا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی ہوا طلاق دینے کا لیکن پھر منع کر دیا گیا کہ آپ انہیں طلاق نہ دیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو تمہاری بیوی رکھا ہے, یعنی ان عورتوں میں یہ شامل ہیں جو تمہاری بیویاں رہیں گی, اس لیے انہیں طلاق نہ دی جائے. غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا تھا کیونکہ ان سے آپ نے فرمایا تھا کہ تم میری یہ بات آگے مت کہنا اور انہوں نے پھر بھی کسی کو کہہ دیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور چاہا کہ طلاق دے دیں, لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان, اللہ نے فرمایا کہ نہیں طلاق مت دینا, یہ تمہاری بیوی جنت میں بھی, اس لیے انہیں طلاق نہ دیا. تو اللہ رب العزت بڑے کریم اپنے بندوں پر, اپنی بندیوں پر بہت رحیم و کریم. تو جو اذیت کی بات تھی وہ بھی بتا دی تاکہ آئندہ وہ اس سے احتیاط کریں اور کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا, اور ساتھ میں بیویوں سے خطاب کیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ بھئی تم سے بہتر عورتیں نہیں ہیں, اگر اس وقت موجود نہ بھی ہوں تو اللہ قادر ہیں کہ انہیں پیدا کر دے. یبدلہ ازواجا خیرا, اللہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے اچھی بیویاں عطا فرما دے. من کن تم میں سے مسلمات مومنات قانتات تائبات عائبات عابدات سائحات سیبات وابکار, یہ تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ ان میں یہ صفات ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو قسم کھائی تھی تو اس سے پھر آپ نے اس کو قسم کو توڑ دیا اور اس کا کفارہ ادا کیا, ایک غلام آزاد کر دیا. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کر دیا جائے, اگر غلام نہیں ہے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر 3 روزے. تو بہرحال یہ قسم کا کفارہ ہے. اور جب یہ آیتیں ختم ہوئی تو اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنی بیویوں کی اصلاح بھی تم پر ضروری ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر بیویاں ہماری بات نہیں مانتی, راہ راست پر نہیں آتی, تو کوئی تدبیر سے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اسی لیے فوراً آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, او انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, اس لیے کہ دوزخ جو ہے اس کی آگ بڑی سخت ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس دوزخ پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بڑی سخت طبیعت والے ہیں, وہ کسی سے رشوت نہیں لیتے, وہ کسی کی جو ہے تعلقات کام وہاں نہیں آتے. یہاں دنیا میں تو انسان نہ جانے کیا کچھ کر کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے, لیکن فرمایا کہ وہاں پر نہ سورس کام آئے گی, نہ تعلقات کام آئیں گے, نہ پیسہ کام آئے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. اس لیے یاد رکھو کہ وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا. اپنے اعمال کام آئیں گے. تو اس لیے اپنے گھر کی اصلاح کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے. بالکل ہی آزاد بچوں کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے. ان پر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ مارو, بلکہ فرمایا کوڑا لٹکاؤ گھر میں ہونا چاہیے. تاکہ اب کوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور چیز جو بھی جس سے عبرت بچے پکڑے یا بڑے گھر والے کے بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا ہم نے گڑبڑ کی تو اس سے خبر لی جائے گی. تو تھوڑی بہت سختی بھی ہونی چاہیے, یعنی نرمی محبت اپنی جگہ پر ہے, لیکن جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو کہ جس سے بچے بگڑ رہے ہوں اور گھر والے بگڑ رہے ہوں, تو اس پہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ سختی سے بھی کام لینا چاہیے. کیونکہ سختی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہے, اور اس سختی کے اندر بھی محبت ہے. اصل میں وہ آخرت کی محبت کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت خراب نہ کرے. بتائیے اگر اولاد بگڑ گئی, شرابیوں کے ہتھے چڑھ گئے یا اور بدکاروں کے ہاتھوں میں پڑ گئے, یا بیوی خراب ہو کے کہیں چلی گئی, تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ کیا اس کی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی؟ تو اس لیے ابتدائی سے اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے, تاکہ اس کے نتیجے میں جو ہم تربیت کریں گے انشاءاللہ اس سے پھر ہمارے گھر کے لوگوں کی اصلاح بھی ہوگی, بچے بھی قائد قرینے میں رہیں گے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, نمازوں میں اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں اور ان کو بری باتوں سے روکتے ہیں, محبت بھی ہوتی ہے, تھوڑی بہت سختی بھی دکھاتے ہیں, تاکہ دونوں معاملات ہوں کہ نرمی بھی ہو محبت بھی ہو. نہ تو ایسی سختی کرے کہ بچہ جو ہے سمجھے کہ قصائی ہے, کسی وقت بھی قتل کر دے گا, چھری سے مار ڈالے گا, ایسا سخت بھی نہ ہو. اور نہ بالکل ایسا نرم ہو کہ بچہ اس کو کھا جائے, کیا اس کی ہر بات جائز ناجائز مان رہے ہیں. جائز بات ہو, اچھی بات کہے تو اس کی پذیرائی کریں, اس کو شاباش دیں کہ ماشاءاللہ تم نے بہت اچھی بات کہی بیٹا, بہت اچھا سوال کیا اس کو, جو اگر بات پوچھ رہا ہے صحیح تو اس کو جواب بھی دیا جائے, اس کی تسلی کرائی جائے. اور بچہ جو ہے زیر تربیت ہے, چھوٹے بچے ہیں, یقیناً ان سے محبت پیار ہی سے رہنا چاہیے. البتہ بالکل ایسا انداز جیسے آج کل دوستوں والا انداز ہوتا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے, اس سے عام طور پہ بچے بگڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما, ہم سب کو رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما, ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما, تراویح کو قبول فرما, تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی ایک اعلان سن لیجئے, سب حضرات تشریف رکھیں. کچھ کتابیں ہیں مناجات مقبول اور دیگر کتابیں ہیں تو وہ لے لیجئے. البتہ جو معتکف حضرات ہیں چونکہ وہ کتابیں انہیں مل چکی ہیں, تو دوسرے جو حضرات ہیں وہ یہ وصول کر لیں, معتکف حضرات نہ لیں اس لیے کہ انہیں دی جا چکی ہیں.